الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محمد عثمان عطاری، میرپور کشمیر۔ سیدی و مرشدی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی آل اولاد کو سلامت رکھے۔ آپ سے عرض خدمت یہ کہ وہ جو کسی بھی دوسرے ملک میں جانے کے لیے اپنی ولدیت کو تبدیل کرتے، اب یہاں سے وہ چلے گئے اگرچہ غلط طریقہ استعمال کر کے، مگر وہاں جا کر وہ اپنا رزق کمانے کے لیے محنت و مشقت کرتے ہیں، چونکہ وہ اس ذرائع تک پہنچنے کے لیے ان کا طریقہ غلط تھا، مگر آگے جا کر انہوں نے محنت کر کے وہ روزی کمائی، کیا وہ ان کا جو روزی کمانا ہے ان کے غلط طریقے کی وجہ سے اس روزی پر کچھ اثر پڑے گا؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہم سب کشمیر والوں کے حق میں دعا فرما دیجئے، اپنے قدم رنجاں فرما دیجئے کشمیر میں۔
وہاں جا کر جو اس کی کمائے گا، اگر اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے جیسے، تو وہ کمانا تو اس کا حلال ہے۔ جن ذرائع سے وہ گیا ہو یہاں، یہ گناہوں پر وہ گناہ کیے اس نے، اب اس میں یہ ہے کہ اپنے دل کو منا لے آدمی کہ چلو یار گناہ کر کے چلے جاتے ہیں، روزی تو حلال ہوگی نا، تو اللہ تعالی بے نیاز ہے۔ اب یعنی کہ یہ آدمی غور کرے کہ ہم نافرمانی کس کی کر رہے ہیں، حرام روزی کھانا بھی نافرمانی ہے، کمانا بھی نافرمانی، اور حرام ذریعے سے جانا بھی نافرمانی، تو یہ کیسی الٹی منطق ہے کہ وہ غلط ذریعے سے جانے والا تو اللہ کی نافرمانی گوارا ہے اپنے کو، وہ کھانا گوارا نہیں۔ تو اس لیے وہ اللہ تعالی کسی صغیرہ یعنی چھوٹے سے گناہ پر بھی پکڑ لے اور دوزخ میں ڈال دے تو اپنا بنے گا کیا؟ اس لیے وہ یہ نہیں کہا روزی تو حلال ہے نا، باقی گناہ ہو گئے ٹھیک، نعوذ باللہ، تو کسی بھی گناہ کو ہلکا نہ جانا چاہیے۔ وہ نام سے بھی آپ نے پوچھا تو باپ کا دوسرے کا نام باپ کی جگہ ہے نا، وہ بھی حرام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محمد مصور عطاری، مظفر آباد چناسی کابینہ سے آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ میرا سوال باپا آپ کی بارگاہ میں یہ ہے، جب کوئی مسلمان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر میں فرشتے اس سے حساب و کتاب لیتے ہیں، اگر وہ حساب و کتاب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔
کس نے کہا وہ جنت میں بھیج دیا جاتا ہے؟
ایسا سنا ہے کہیں،
سنا ہے
مجھے یاد نہیں۔
اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، پہلے جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے فوراً بند ہو جاتی ہے، پھر جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، اور کہ تم نے اگر جواب نہ دیا ہوتا تو وہ پہلے والی کھڑکی تھی، اس سے اور خوشی بالا ہے خوشی اس کو ہوتی کہ میں بہت بڑی مصیبت سے بچ گیا۔
تو باپا آگے میرے سوال یہ تھا، تو جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس سے کس قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں، اور جب وہ آخرت میں ہوگا بروز محشر تو پھر کس چیز کے بارے میں اس سے حساب و کتاب ہوگا؟
اللہ طویل معاملہ ہے. قبر میں تو یہ سوالات ہوتے ہیں، مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. اب اگر وہ بندہ مومن ہے تو پہلے سوال کے جواب میں کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے وہ عرض کرے گا کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ تین سوال جواب. پھر ما اماموں کا اور مختلف روایات ہیں، اس کے لیے مشہور یہی تین سوالات ہیں. اور قیامت میں تو کافی سوالات ہیں، ان کی گنتی نہیں ہے. ہر نعمت کے بارے میں تین سوال، کسی نعمت کے پھر کسی کے بارے میں دو سوال. جیسے کہ ایک نعمت وہ ہے جو بن مانگے عطا ہوئی ہے، جیسے سورج ہے، چاند ہے، یہ اپنی محنت سے اس نے حاصل نہیں کیا، خود ملی ہے، تو اس کے بارے میں دو سوال. خود اپنے کسب سے، کوشش سے حاصل کیا، اس کے بارے میں تین سوال کہ کوشش میں بھی کیا کیا اس نے حلال حرام کیا ہے. جیسے وہ جانے کے تعلق سے، جانے کے طریقے سے حرام طریقے سے گیا تو یہ غلط طریقہ ہوا نا. تو خیر وہ حرام کے بارے میں تو عذاب ہوتا ہے، اور سوال جو جائز کام ہے ان کے بارے میں سوال. حلال روزی کے بارے میں سوال ہوگا، اور حرام روزی کے بارے میں جہنم کا عذاب ہوگا، یعنی حساب ہوگا. حلال کا حساب ہوگا، حرام کا حساب نہیں بلکہ سزا سنائی جائے گی. اللہ مان بلحفظ. تو اور بھی بہت سارے سوالات مختلف، مطلب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بے حساب بخشے.
آمین. باپا مغفرت کی دعا فرما دیں.
یغفر اللہ لنا ولکم.
جتنے بھی میرے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے سب کے لیے، اور دعا فرمائیں کہ نیک بن جاؤں، نیکی میں دل لگ جائے.
آمین. مدنی ماحول سے بیٹے وابستہ رہیں گے، سنت و بر ہفتہ وار اجتماع میں حاضری، مدنی قافلوں کا سفر، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی ماں تاری کشمیر سے فیضان نماز کورس. پیارے بابا جان، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ عید نامہ قبر میں رکھنا چاہیے یا نہیں؟
ہاں، چہرے کے سامنے وہ دیوار، جو دیوار قبلہ، چہرے کے سامنے جو دیوار پڑ رہی ہے وہ قبلے کی طرف دیوار ہے، جبکہ سنت کے مطابق لٹایا ہے میت کو، تو اس دیوار میں کوئی گڑا کھود کر، تاک نما گڑا، اس میں یہ رکھ دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد ظفر اتاری محمودی کابینہ، کٹوین کوٹ جامی سے، کشمیر سے. یا مرشدی، جس طرح اپنے بیعت نامے میں یہ ترغیب دلائیے کہ ملازمین اپنی ٹوٹل سیلری کا 1% اور تاجر اپنی ٹوٹل سیل کا 1% سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی 11ویں شریف کے لیے مختص کریں، تو جو مدنی بخش، مدنی احتیاط بخش ہیں، جو اس میں اگر کوئی کاروبار کرنے والا وہ اپنی ٹوٹل سیل کا 1% ڈالتا ہے، کیا 11ویں شریف شمار ہوگی؟
نیت پر.
جزاک اللہ خیر.
وَإِيَّاكُمْ.
یا سیدی، عرض یہ تھی کہ الحمدللہ جب سے مدنی ماحول میں آیا ہوں، یہ بات میری محسوسات میں ہے، جس چیز کو آپ اپناتے ہیں یا جس چیز کی طرف آپ توجہ دلاتے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی والے اور دیگر عاشقان رسول بھی اس چیز کو اپنا لیتے ہیں. تازہ ترین مثال اس کی دو مثالیں ہیں. ایک مثال تو مسواک شریف کی ہے کہ آپ نے مسواک شریف کی توجہ فرمائی، تو الحمدللہ مسواک شریف کے جو بستے ہیں اس پر پہلے رش تھوڑا کم ہوتا تھا، لیکن اب الحمدللہ رش بڑھ گیا ہے، تو اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اب عاشقان رسول
اب کہنا کیا چاہتے ہیں بھائی، میرے فضائل بیان کر رہے،
اللہ کا بھلا کرے.
مسواک کے فضائل کو میرا کمال دوڑی ہے، تو فضائل حدیثوں میں موجود ہے، تو میں یاد دلایا آپ کو. اور ایک تحریک تنظیم ہے دعوت اسلامی، ایک بہت بڑا سمجھے بہت بڑی سلطنت ہے، تو اس میں الحمدللہ اللہ نے توجہ عطا فرمائی کہ مسواک کی طرف.
الحمدللہ.
بس تو مسواک تو پہلے سے ہی لوگ استعمال کرتے ہی آ رہے ہیں، یہ بات تھوڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ابو فیضان محمد فاروق قطاری، مجلس فیضان مرشد. میرا امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کی حدود میں ہے اور اذان کے چند کلمات یا پوری اذان سنتا ہے تو کیا اس پر واجب ہے کہ وہ اسی مسجد میں نماز با جماعت ادا کرے یا کسی اور مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کر سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر.
مسجد میں ہے اور اذان سنی تو اگر کسی اور مسجد کا امام ہے تو جا سکتا ہے، یا کوئی ایسا کام پڑ گیا اس کو کہ یہ کام کرنے کے بعد اسی مسجد میں آ کر با جماعت نماز پڑھ لے گا تب تو نکلنے کی اجازت ہے، ورنہ بلا اجازت شرعی وہ نہیں جا سکتا کہیں، اسی مسجد میں با جماعت نماز پڑھے.
اگر مدنی قافلہ ہو اور وہ یہ اس نیت سے جانا چاہتا ہے کہ ہم بیان کرنا ہے چونکہ نماز کے بعد اگلی مسجد میں، تو کیا اس میں جا سکتے ہیں؟
بیان عذر نہیں کہ دوسری مسجد میں بیان کرنا اس کے لیے وہاں چلا جائے، یہ تو پہلے سے نکل جائے. نماز کا وقت داخل ہو گیا تو اب مسجد سے نہ نکلے، نماز با جماعت پڑھے ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان، اقامت کا جواب دیتے ہوئے حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت مبارکہ ہے. اب جس طرح آج کل مائک بہت بڑے ہیں تو کوئی خارج مسجد ہے، کوئی فناء مسجد ہے، تو وہ کہاں بیٹھے جہاں حی علی الفلاح پر کھڑا ہو جائے؟
مطلب اگر مسجد کے باہر کھڑا ہے نا فناء مسجد میں، اس کو کوئی حرج نہیں ہے.
اسی طرح جیسے اگر وضو خانے میں بیٹھ جاتا ہے بعض اوقات آنے میں،
وہاں تو بیٹھنے کی حاجت نہیں ہے. عین مسجد میں جب آئے گا نا
جی،
وہاں کھڑا نہ رہے، وہاں بیٹھ جائے. چلتا آ رہا ہے یا جسے یوں سمجھ لو گے اپنے اوپر جو ہے غوثیہ حال، غوثیہ حال میں کھڑا ہے تو کوئی حرج نہیں، فناء مسجد ہے.
یعنی خارج مسجد ہو تو وہاں
حرج نہیں، خارج بھی نہیں فناء مسجد بھی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حسن علی عطاری، گلزار طیبہ سرگودا، جامعات المدینہ، فیضان عطار، درجہ ثالثہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ علم بڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ کیوں کم ہو جاتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اس کا علاج بھی عنایت فرما دیجیے.
سوال تو بڑا جاندار ہے، واقعی ایسا اب تو مشاہدات یہی ہیں، علم بڑھتا جاتا تو عمل میں بندہ پیچھے ہٹتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی علم بڑھنا چاہیے اور عمل کے لیے جد و جہد بھی جاری رکھنی چاہیے، نیک کاموں میں حصہ لیتے رہنا چاہیے. ایک حکایت بڑی پیاری ہے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، مشہور و معروف کتاب تفسیر جلالین کے نصف آخر کے مؤلف، اختلاف ہے لیکن صحیح، زیادہ صحیح ہے کہ وہ نصف آخر کے مؤلف، امام جلال الدین محمد بن احمد محلی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الباری کے بارے میں منقول ہے کہ آپ اپنے محلے کے تمام معذور اور بوڑھے افراد کی خدمت کیا کرتے تھے اور انہیں بازار سے ضروری اشیاء خرید کر لا دیتے. اگر کوئی شخص دوران تدریس اپنی کسی حاجت کا سوال کرتا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تدریس چھوڑ کر اس شخص کی حاجت روائی فرماتے. ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نے بازار سے زیتون کا تیل لانے کو کہا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تدریس چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. لوگوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اب بوڑھی عورت کی حاجت پوری کرنے کی وجہ سے لوگوں کو پڑھانا چھوڑا جا سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، اس کی حاجت روائی کرنا تم پر مقدم ہے، تم سے بڑھ کر ہے. اکثر آپ لوگوں کی حاجت روائی کے لیے ننگے پاؤں تشریف لے جاتے اور فرماتے زمین پاک ہوتی ہے، آپ بارش والی رات میں ایک ایک بوڑھے کے گھر جا کر پوچھتے ہیں اگر آگ کی ضرورت ہو تو میں تنور سے لے آؤں. ایک دن شیخ فخر الدین مقدیسی اور شیخ جوجری علیہما رحمت اللہ القوی نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سوال کیا، حضور آپ کا لوگوں کی حاجت روائی کرنا، مثلا لوگوں کو آگ فراہم کرنا اور تیل خریدنا، علم سکھانے سے کیسے افضل ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اصل نیکی لوگوں کو خوش کرنا ہے، اور یہ خوشی تم دونوں کو علم پڑھانے کی خوشی کے مقابلے میں ضرورت مند کی حاجت روائی میں زیادہ ہے. اسی طرح کی ایک اور روایت حاجی جلال الدین علیہ رحمت اللہ المبین سے بھی منقول ہے، جو کئی سالوں تک حضرت سیدنا جلال الدین محلی علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت میں رہے کہ میں نے ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک بوڑھی عورت کے کھانے کا انتظام کرتے دیکھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے پوچھنے پر کہا، ہم نے اپنی ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزار دی، حالانکہ اس میں بہت ساری آفات ہیں جن سے بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں. بہت کم علماء ملیں گے جنہیں وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر یہ کہتے سنا گیا ہو کہ علم کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی، جبکہ اس کے برعکس لوگوں کی حاجت روائی کرنا ایسا کام ہے کہ بسا اوقات اس کے ذریعے مغفرت کر دی جاتی ہے. تو علم دین بے شک افضل عبادت ہے، حصول علم دین، لیکن ساتھ میں دیگر نیکیوں پر بھی توجہ. یہ ہمارے طلبہ کے لیے بھی خاص کر اس میں بڑا درس ہے. لواقح الانوار القدسیہ کے حوالے سے یہ حکایت پیش کی گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
واٹس ایپ کے اندر گروپ ہے اور گروپ کے اندر کسی اسلام بھائی کی پکچر بھیجتے ہیں اور وہ اس گروپ کے اندر ایڈ نہیں ہے. اب وہ پکچر ایسی ہے کہ اگر اسے پتہ چل جائے جس کی پکچر بھیج رہے ہیں اسے برا محسوس ہو، اس کے اندر کوئی اس کا ایپ ہے یا اس طرح کی کوئی شکل بگڑی ہوئی ہے یا اس طرح کا کچھ کیا ہوا ہے، آپ پتہ چلے گا اس کو برا محسوس ہوگا.
اب جیسے کہ میں نے چھینکیں ماری ہے نا، تو یہ لوگ بند کر دیتے ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے کہ یہ آن ایئر نہیں کرتے اس طرح کے، کہ یہ لوگوں کو دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا. اسی طرح کی اگر کوئی چلا دے گا تو برا تو محسوس ہوگا. اب جیسے کہ میرا کوئی پکچر میرے کمرے میں ہوں اپنے مکتب میں اور میں نے صرف بنیان پہنا ہے، وضو خانے سے نکلا ہوں، ایک بات ہے، پانی بھی تری سر بھی ننگا، ویسے پکچر لے لے چھپ کر اور اس کو سوشل میڈیا پہ دے دے تو پریشانی تو ہوگی نا، دل تو پریشان ہوگا. اس طرح کی تصویر سے بھی عزت پر ہاتھ ڈالنا تو پایا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے لئے سنت سے عرض ہے کہ غیبت کی تعریف بیان فرما دیں.
کسی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سن لے یا اس کو پہنچ جائے تو اسے ناگوار معلوم ہو. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی گئی، اللہ عز و جل اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا، اب ارشاد، تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے. عرض کی گئی، اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو. فرمایا، جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں موجود نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا. پھر مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے، غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں اور بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو. غیبت ہوتی ہے سچ مگر ہے حرام. اکثر گالیاں سچی ہوتی ہیں مگر ہیں بے حیائی و حرام گالیاں. معلوم ہے کہ ہر سچ حلال نہیں ہوتا. خلاصہ یہ کہ غیبت ایک گناہ ہے، بہتان دو گناہ. غیبت کی تعریف بہار شریعت میں، کسی شخص کے پوشیدہ یعنی چھپے ہوئے عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد شکیل اتاری، محمدی کابینات، کشمیر سے. سیدی، یہاں پر حاضر ہوئے، جذبہ ملا مدنی کام کرنے کا. میری اپنی کیفیت عرض کر رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مدنی کام کرنے کا جذبہ ملتا ہے اور چند دنوں تک وہ جذبہ برقرار رہتا ہے، پھر مدنی کاموں کے اندر سستی آ جاتی ہے. نوافل کے فضائل پڑھتے ہیں تو جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ نوافل پڑھنے چاہیے، پھر سستی آ جاتی ہے. غیبت کے بارے میں سنتے ہیں کہ غیبت کی تباہ کاریاں اتنی ہیں، تو بعض اوقات یہ ذہن بنتا ہے کہ گفتگو کس طریقے سے کی جائے اور سوچ سمجھ کر کی جائے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہماری گفتگو ایسی ہو جاتی ہے کہ اس میں ہم اس کا خیال نہیں رکھ پاتے. عرض یہ ہے کہ ہم ابھی لوٹ کر جائیں گے، کچھ ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ ہمارے مدنی کاموں کے حوالے سے بھی اور ہماری عبادات پر استقامت ہمیں کیسے ملے نیک اعمال پر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہم سب کے لیے خاتمہ بالخیر کی دعا بھی فرما دیجیے.
استقامت کے لیے کہ دعا بھی کرے بندہ اور بتکلف وہ کام کرے، جب بتکلف کرتے کرتے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا کام کرنا. استقامت تو واقعی ہے امر مشکل ہے، اللہ تعالیٰ عطا کر دے، کوشش کرتا رہے بندہ، مدنی کام بھی کرتا رہے، عبادات بھی بجا لاتا رہے، ان کے فضائل کا مطالعہ کرتا رہے، نہ کرنے کے نقصانات پر بھی پڑھتا رہے سنتا رہے، تو انشاءاللہ استقامت کے اسباب بنتے چلے جائیں گے.
انہوں نے استقامت کا انہوں نے سوال کیا، اس پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ 425 حکایت. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز نے خط میں لکھا، میں تمہیں شکر کی ترغیب دیتا ہوں کیونکہ شکر سے نعمتوں میں اضافہ اور ناشکری سے ان کا خاتمہ ہوتا ہے. تم علم کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اسے جہالت پر ترجیح نہ دو، اسی طرح حق کو نہیں پا سکتے جب تک باطل کو نہ چھوڑ دو. تو یہ ہے کہ اگر مدنی کام کرنے کی توفیق ملی، یہ بھی ایک نعمت ہے، اب اس پر اگر شکر ادا کیا جائے اس میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سرسبز